آخری رکوع ہے سورۃ الکہف کا. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے میں کون لوگ ہیں. کون ہے سب سے زیادہ خسارے والے؟ بینکرپسی جن کی ہو گئی، جن کی ساری زندگی ضائع ہو گئی. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں، اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہے نا قابل رحم لوگ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا. ان کے لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ نہ ہوگا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر. کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. گو اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں. اتنی عظیم ذات ہے وہ. قل انما انا بشر مثلکم. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں. ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے. سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو. ہے آرزو؟ پہلے اپنے دل کو پوچھیں، رب سے ملنے کی آرزو ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اس کا عنوان کیا ہے؟ خسارے والے لوگ. بہت ہی دلسوز قسم کا رکوع ہے، جس میں کچھ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. خیر اور شر کا اسلامی پیمانہ کیا ہے، اس کی بنیاد پہ دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے رکھے گئے اس رکوع میں. ایک وہ تھے جن کے اعمال تو ہیں لیکن مراد نہیں ملے گی، یعنی نامراد عمل. ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 صفات بتائیں، اس نیت سے لکھنی اور سننی ہے کہ کہیں میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی غلط فہمیوں کا شکار تو نہیں. نمبر 1، جن کی کوششیں سیدھے راستے سے بھٹک گئی، اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا، ان کی جزا جہنم ہے. انہوں نے اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. اس کے برعکس آخر میں دوسرا گروہ آیت نمبر 107 کے بعد ان کی پانچ صفات بتائیں. پہلے تو یہ ہے کہ ان کو کامیاب لوگ کہا. کیا ہیں کامیابی کی شرطیں, کیا باتیں ہیں؟ نمبر ایک, ایمان, عمل صالح. کیا ملے گا؟ فردوس کے باغات, مہمان نوازی. وہاں سے جا کے ان کا نکلنے کو دل نہ چاہے گا. اور آخری رکوع میں تین باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں ہوئی. نمبر ایک, اگر کوئی اللہ کی باتیں, تعریفیں لکھنا چاہے, سارے سمندر سیاہی بن جائیں, ختم ہو جائے گی, اتنی ہی سیاہی اور لے آئیں, یعنی یہ سات سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے. ذرا سوچے کیا بول رہی ہوں میں. ایک سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو کتنی سیاہی بن جائے گی. ایک اپنا پین دیکھیں کتنی ہوتی ہے, ایک ڈراپ, دو قطرے, اور آپ صفوں کے صفحے لکھتے ہیں. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی. سات سمندروں کی سیاہی تم بنا لو اور درختوں کی کلمیں بنا لو اور لکھنا شروع کر دو اپنے رب کی باتیں. لنفد البحر, ختم ہو جائیں گے پانی. قبل ان تنفد کلمات ربی, تمہارے رب کی باتیں نہیں مٹ سکتی. اس کی شان کتنی بلند ہے. اور آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بتا دیا آخری آیت میں, کہ آپ انسان تھے, آپ کی طرح وحی آتی تھی, اور اب ریاکاری نہیں بلکہ خالص دل سے عمل کرنے ہیں. بہت پیارے لفظوں میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو تقابل کر کے دیا, ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. نمبر ایک, اپنے اعمال کے ضائع ہونے سے بچنا ہے. میرا خیال ہے کہ خواتین اس معاملے کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں. جتنا محنت ہم کھانا پکانے میں لگاتے ہیں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایفرٹ ہماری لگتی ہے کہ اب پکا ہوا ضائع نہ ہو. سچ ہے کہ جھوٹ؟ سنبھالنا, کہاں جائے گا, فریج میں جائے گا, اس کو گرم کرنا ہے, اس کو ٹھنڈا کرنا ہے, اور دیکھ بھال میں زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ بڑی محنت سے پکایا ہوتا ہے. اور جس نے محنت کی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے وقت لگایا. اسی طرح وہ لوگ جن کو اپنی نیکیوں کی قدر ہے اور اپنی کم ہمتی کا یقین ہے, وہ اپنی ایک ایک نیکی کو چھپا کے رکھتے ہیں, وہ ضائع نہیں کرتے. کوئی ایسا عمل مجھ سے نہ ہو جائے کہ میری نیکیاں ضائع ہو جائیں. کون سی چیزیں ہیں جو نیکیوں کو ضائع ہوتی ہیں؟ ایک روایت سامنے رکھ دیتی ہوں آپ کے, شاید ہمارے لیے واقعی اس میں نصیحت ہو. ایک روایت میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان میدان محشر میں جائے گا, اپنی نیکیوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا, اس کو نہیں نظر آئیں گی. فرشتوں سے پوچھے گا, کیا میں نے وہ فلاں 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 نیکی نہیں کی تھی؟ فرشتے کہیں گے, ہاں کی تھی. تو کہے گا کہ کہاں گئی, مجھے تو نہیں دکھ رہی. تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ جو غیبتیں تم کرتے تھے, اس کی وجہ سے وہ تمہاری سب نیکیاں ضائع ہو گئیں, ڈیلیٹ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے. اسی طرح ریاکاری, دکھاوا, دوسروں کی خواہش کے لیے کرنا, دوسروں کی نظروں کے لیے بڑھنا, مقابلے کے لیے کوئی نیکی کرنا, وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بھی جگہ چلے گئے اور دنیا کا کوئی کام کرنے لگے, اسی طرح آپ دین کا کام کرنے لگے. پھر اسی طرح کسی ذاتی شہرت کے لیے کوئی کام کرنا, کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کام کو فائدہ دے سکتا ہے؟ کتنے دن وہ چیز پنپتی ہے. پھر سنت طریقے سے نہ کرنا. اسی طرح بدعات جب زندگی میں آتی ہیں تو بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. ہمیشہ میں یہ آخری رکوع پڑھتی ہوں نا تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی خسارے والے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں دنیا میں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو نیکی نہیں کرتے, لیکن کم از کم دنیا میں تو مزہ کر رہے ہیں نا, خوشیاں منا رہے ہیں, چلو موج کر لو دنیا ہی کی صحیح. لیکن وہ لوگ جو نیکی کر کے بھی گمراہ ہوں, یا نیکیاں کر کے بھی گناہ ایسے ساتھ کچھ چپکا لیں کہ جس کی وجہ سے سب ضائع ہوں. مثلا جیسے انسان کوئی نیکی کر, نماز پڑھتا ہے, تین نمازیں پڑھتا ہے, باقی دو نہیں پڑھتا, وہ تین بھی ضائع ہو گئی. آدھی محنت, جیسے کل بھی مثال دی تھی آپ کو کہ آدھی کی ہوئی چیز بعض دفعہ پوری کبھی فائدہ نہیں ہو پاتا. جو پوری نماز نہیں پڑھتا اس کی باقی ضائع ہو جاتی ہیں, بیکار ہو گیا نا وہ کام. تو اسی طرح یعنی ایسے ہی کہ جیسے آپ کوئی چیز بہت اچھی رکھیں لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کو کسی غلط چیز میں ڈال کے پیش کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑے دل سے اپنے لیے دعا کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو واقعی اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاؤں. چلیے سورۃ مریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. اس نادا ربہ ندا ان خفیہ جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی. اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے. میری بیوی بھی بھانج ہے بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث. اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا. اے زکریہ ہم تجھے ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا. زکریہ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زوف کو پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے. تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ بھی نہ تھا تو میں نے تجھے پیدا کیا. قال رب اجعل لی آیہ. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود درست ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا. اب زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی. وہ پرہیزگار شخص تھا. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا اور وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ تھا رکوع نمبر 4. اس کا عنوان کیا ہے؟ یحییٰ کی معجزانہ پیدائش. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کچھ سرگوشیوں کا ذکر ہے. اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. اور پیچھے سورت آل عمران میں ہم سن چکے کہ جب بی بی مریم کو اپنے حجرے میں بے موسم پھلوں کے ساتھ دیکھا تو وہ بوڑھے زکریہ علیہ السلام جو اس وقت 90 کے قریب تھے ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر مریم کو بن موسم کے دے سکتا ہے پھل تو گو کہ اب اولاد پیدا کرنے کا موسم نہیں لیکن میں بھی اپنے رب سے دعا کر کے دیکھوں کہ مجھے اولاد عطا فرمائے. ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. چنانچہ وہاں کھڑے ہو کے رب سے جو مانگتے ہیں یہ مانگ بھی ایک عجیب پکار ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بندے کی اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں ہیں اور اس سے پیارے لفظوں میں شاید ہو نہیں سکتا کہ اللہ میں کبھی تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا. ولم اکم بدعائک ربی شقیا. یہ ہے وہ ایمان اور یقین جو انسان کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. بات تو واضح ہے جو اس کے مین پوائنٹ آپ نے دیکھے لیکن اس میں سے ہم ساتھ ساتھ اپنے عمل کی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا. رب سے مانگتے ہوئے قبولیت کا یقین رکھنا ہے. اسباب کی کمی رب سے مانگنے سے دور نہ کرے. اولاد کی طلب لیکن دین کے ورثے کے لیے. بیٹا مانگا رب کا پسندیدہ. اپنا نہیں، رب کا پسندیدہ ہو۔ بہت خوبصورت عمل ہے کہ جب کبھی کوئی انسان اولاد کے لیے دعا کرے تو کس طرح کرے، کہ اللہ وجعل ہو ربی رضیا، مقبول بندہ ہو تیرا، تو اسے پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ہی نہ دی بلکہ بچے کا نام بھی کہا میں رکھوں گا۔ کبھی کسی کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہوگا کہ بچہ پیدا ہو اور یہ کہا جائے کہ نام بھی رب رکھے گا، اور نام بھی کون سا؟ نیا نام، یحییٰ، لم نجل له من قبل السمیہ۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ یونیک نام رکھنے کی، بس وہ نام رکھنا جو کسی کا اور پہلے نہ ہو، چاہے وہ بہت الٹا سلٹا نام بھی ہو۔ لوگ بہت بیکار قسم کے نام صرف یہ سوچ کے رکھ لیتے ہیں کہ یہ نام کسی کا نہیں تھا، لیکن اب دیکھیے یحییٰ کتنا خوبصورتی ہے۔ اور جب میں حضرت یحییٰ کی خوبیاں دیکھتی ہوں اس میں جو آگے آ رہی ہیں ہمارے پاس، تو میں سوچتی ہوں کہ واقعی کوئی بھی بچہ ہو تو اس کا نام یحییٰ رکھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام خود پسند کیا، زندہ رہنے والا۔ اب اس میں لکھ لیجئے 8 خوبیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس دعا میں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں میں یہ خوبیاں پیدا کر دے، جو دنیا میں نہیں آئی ان کے لیے بھی، اور جو دنیا میں آ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا مانگیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولاد کے لیے کیا مانگیں اور کیسے کریں، تو انشاءاللہ یہ نبیوں کی دعاؤں کے اندر ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سبق ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی کتاب کی خوشخبری دی، خزل کتاب بقوا، تھام لو کتاب کو۔ بچپن سے ہی حکمت مل گئی، نرم دلی عطا ہوئی، حنان، پاکیزہ تھے، زکا، گندی چیزیں نہیں تھی ان کے خیالات میں، تقیہ، پرہیزگار تھے، برم بی والدیہی، ماں باپ کا حق دیکھنے والے، جبار اور سرکش نہ تھے، جبارن اسیہ۔ سلام ہے ان پر جس روز پیدا ہوئے، اور جس دن وہ مرے اس دن بھی سلام، اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہوگی۔ اگر انسان غور سے دیکھے نا تو 3 مقام ایسے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور بڑی وحشتوں کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ دنیا میں آنے کا دن، کیوں؟ ماں کے ایک چھوٹے سے پیٹ سے نکل کے اتنی بڑی دنیا میں آنے کی ایک اجنبیت کا غم، پھر یہاں دل لگنے لگتا ہے تو دنیا سے جانے کا غم، قبر میں جانا، اتنی بڑی دنیا کو چھوڑ کے آپ کو چھوٹی سی قبر میں بند کر دیا جائے گا، یہ دن مشکل ہے۔ اور پھر جب قبر میں تھوڑی سی عادت ہوئی تو یوب اسوحیہ، اگلی دنیا میں نکلنے کا غم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان 3 دنوں میں امن دے دیا۔ اللہ اکبر، کس کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ چلیں دنیا میں آنے کا دن تو ہمیں یاد نہیں، روتے ہوئے آئے تھے، جیسے بھی آئے تھے، موت کے وقت کیا حال ہوگا کس کو معلوم ہے؟ ہے کوئی خواہش، کوئی کچھ تیاری ہے ہماری؟ قیامت کے دن کیا ہوگا جیسے نفسی نفسی پکاری جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی دی، ہم نے اپنے اندر یہی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، گناہوں کے خیالات، گندی فحش چیزوں کو دیکھنا، سننا، بولنا ہم نے چھوڑنا ہے، اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ سے مانگ کے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہی پر امید رہنا ہے۔ چلیے رکوع نمبر 5 پہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کرو، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کے کانپ گئی۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। काला कजा लिखी, इसने कहा बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है जो मुझ पर बहुत ही आसान है, हम तो इसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत, ये तो एक तयशुदा बात है। फहमलत हु, बस वो हमल से हो गईं और इसी जगह से, इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गईं। फिर दर्दे जह इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। इतने में इसे नीचे से ही आवाज दी कि आजुर्दा खातिर मत हो, यानी गम न करो, तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात न करूंगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए अपनी कौम के पास आईं और कहने लगी, वो सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की है। या उख्त हारून, मा कान अबू की मरासुन व मा कान तुम मुकी बगीजा, ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया और कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और इसने मुझे बाबरकत किया है, मैं जहाँ भी हूँ, और इसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और जब तक भी मैं ज़िंदा रहूँ, वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और इसने मुझे अपनी वालदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबخت नहीं किया। वसलामुन अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है सही वाकया ईसा इब्न मरियम का, यही है वो हक बात जिसमें लोग शक व शुभे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक जात है। वो तो जब किसी काम के सर अंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, और वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ताला ही है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। फिर ये फिरके आपस में इख्तलाफ करने लगे, बस काफिरों के लिए वही है एक बड़े सख्त दिन की हाजिरी से, क्या खूब सुनने वाले होंगे इस दिन जबकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो ये जालिम लोग सरीख गुमराही में पड़े हुए हैं। वह अनजिर हम यौमल हसरा, तो इन्हें रंजो अफसोस के दिन का डर सुना दीजिए जबकि काम इंजाम को पा जाएगा, जबकि काम इंजाम को पहुंचा दिया जाएगा और ये लोग गफलत और बेईमानी ही में रह जाएंगे। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजाऊन, खुद ज़मीन के और तमाम ज़मीन वालों के वारिस हम ही होंगे और सब हमारी तरफ लौटा कर लाए जाएंगे। रुकू नंबर 5, इसका उन्वान क्या है, नन्ना मुबल्लिग, और यही आज की बुक का नाम भी है जो इंशाल्लाह हम शाम को पढ़ेंगे। सलीम रऊफ साहब की किताब, बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक बच्चे की ज़ुबान से तबलीग की गई है। हमने इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़े, यहाँ से इस सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ और इसी नस्बत से इस सूरत का नाम सूरत मरियम भी है। और अल्लाह इस यही सूरत की कुछ आयात थी जो हज़रत जाफ़र ने नजाशी के दरबार में पढ़ी थी और इन बातों को सुन के उसने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहने लगा कि جو پیغام عیسیٰ لائے تھے اس میں اور جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا اس میں ایک تنگ کے برابر بھی فرق نہیں. حق کو پہچان گیا اور اسی پہ پھر پیچھے آپ نے دیکھا کہ آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے. ہمیں اس واقعے میں حضرت مریم علیہ السلام کی اس کیفیت کی طرف ذکر ہوا کہ جب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی. پیچھے آپ پڑھ چکے سورت آل عمران میں کہ بہت پریشان ہو گئی تھیں کہ ایسا کیوں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یاد رکھیے کہ جو لوگ جتنے بڑے ہوتے ہیں, جن کو جتنے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, جتنے بڑے درجوں پہ پہنچنا ہوتا ہے, ان کی آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں. مریم علیہ السلام جیسی ایک پاک باز لڑکی جس نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو دیکھا نہیں, تنہائی میں اسے بات کرتے ہوئے گھبرا گئیں, ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے کہ اسے ایک بچے کو پیدا کرا دے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں کہ کسی کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگیں جس سے اس کی بے عزتی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو استقامت دی. بظاہر تو ہم ان چیزوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں جب ان پہ یہ حالات گزرے ہوں گے تو بہت تکلیف دہ حالات ہوں گے. اسی کا ذکر اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وقت آ گیا حکم کا, یعنی پہلے تو عبادت کے لیے مشرقی حصے میں چلی گئیں, شروع میں آپ نے جو دیکھا وہاں پہ عبادت کرتی تھیں, پھر اس کے بعد وہاں فرشتہ آیا اور فرشتے کو تنہائی میں دیکھ کے کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, گھبرا گئیں. میں جب اس جملے کو سنتی ہوں اور پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ ایک بات ذہن میں آتی ہے, میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو آج میری کے ساتھ نسبت جوڑتے ہیں اور جنہوں نے ایک کلچر بنا لیا کہ جوان ہونے سے پہلے ہی لڑکی اپنے لیے ایک بوائے فرینڈ کو ڈھونڈ نہ لے تو وہ کامیاب نہیں سمجھتی, کیا ان کو نسبت لے رکھنے کا حق ہے؟ پورے آج کے ویسٹرن کلچر کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے یہ جملہ کہ بی بی مریم جس سے تعلق جوڑتے ہو وہ تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کے گھبرا گئیں, اور کہاں پھر وہ کہ جو لوگ اپنی تنہائیوں کو داغدار کریں. بہت ہی سوچ کی بات ہے, کیا واقعی وہ مریم سے نسبت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کبھی جب ان کے اسٹیچوز یا کہیں ایسے کبھی کوئی ویب سائٹ میں ایسے دیکھیں تو بی بی مریم کو دکھاتے ہیں پوری سر سے پاؤں تک ڈھکی چھپی, سر پہ دوپٹہ ہے لمبا سا چوغا ہے. میں کہتی کیوں نہیں دکھاتے بکینیز میں, کیوں نہیں دکھاتے ان کو آدھے ننگے جسموں میں؟ پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں؟ کیا زبان پہ بات آتی ہے؟ اصل میں جب دین رواجی دین بن جاتا ہے تو انسان اپنے اصل کے ساتھ پھر تعلق نہیں رکھ پاتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی, یہ گھبرائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو, یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہی تمہاری مدد کرے گا. پھر حمل سے ہو گئیں, جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو دور چلی گئیں کیونکہ تکلیف بھی تھی اور کس طرح سے. اور میں جب ان آیات کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ہر وہ لڑکی آنے لگتی ہے جو پریگننٹ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پہلا بچہ. کتنے لاڈ, کتنے چاؤ, کتنی امیدیں, کتنے گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر ایک عورت کو غم بھی ہوتا ہے, فکر بھی ہوتا ہے, لیکن ایک خوشی کا احساس بھی ہے, ماں بننے کا احساس, اپنی اہمیت بڑھنے کا احساس. لیکن مریم علیہ السلام کو تو ایسی کوئی بھی خواہش نہیں تھی. ایسے وقتوں میں عموماً شوہر بڑی تسلی دیتے ہیں, شوہر بھی نہیں ہے. ایسے وقت میں ماں, دادی, نانی خوب محنت کرتی ہیں, کوئی بھی تو نہیں ہے. سسرال والے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, کوئی بھی تو نہیں ہے. تنہا چلی جاتی ہیں اکیلے میں اور کیا کہتی ہیں, یا لیتنی مت قبل ہذا, کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. شاید یہ جملہ ہر عورت بولتی ہوگی اس وقت درد کی شدت سے, لیکن مریم کا یہ جملہ جو ہے یہ وہ درد کی تکلیف کا نہیں بلکہ اس آنے والے دنوں کا احساس کر کے ہے کہ کیا بنے گا, لوگوں کو کیا جواب دوں گی, یہ کہاں سے بچہ آیا. وکنت نسیم منسیا, کاش بھولی بسری ہو جاتی, لوگوں کو میرا نام بھی یاد نہ رہتا. اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا ہے. جو اللہ کی دیوی آزمائشوں کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں نا, تو جہاں کوئی نہیں ہوتا آپ کی حفاظت کرنے والا, آپ کی دیکھ بھال کرنے والا, اللہ تعالیٰ غیب سے سامان بناتے ہیں. ان کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ داری کر دیا, ننے اسماعیل کی قدموں کے ساتھ زمزم کا چشمہ نکلا تھا, لیکن بی بی مریم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک نیچے چشمہ جاری کیا, نہانے دھونے کے لیے, گندگی صاف ہو, ڈپریشن دور ہو, کیونکہ پانی کے ساتھ انسان کا ایک خاص طرح کا تعلق ہے, تھکن دور ہو جاتی ہے. اب اس کام میں مدد کیسے ہوئی؟ خود سی الہی کی بجیز نحلہ، اس درخت کھجوروں کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے یہ سارا عمل ہو رہا ہے، کہا اس کو ہلاؤ، کیوں ہلاؤ گی تو تساق تلئی کی روتا بن جنی، یا تازہ تازہ کھجوریں گریں گی. آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں اگر عورت کو تازہ کھجور دی جائے تو وہ اس کے لیے طاقت والی ہے، اور ہلانے سے اس عمل میں بھی آسانی ہو رہی ہے. فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو. یعنی ایسے نہیں لگ رہا کہ غیب سے ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے، یہاں تو ڈاکٹرز تسلی دیتے ہیں نا، غم نہ کرو سب ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی اپنا پاس ہو، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے خوشخبریاں دے رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، حقیقت ہے کہ جو بندہ رب کے ناگوار فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے اس کو ایسی ہی خبریں ملتی ہیں. اب غم کیا کہ بچہ ہو گیا، کروں کیا، کیا کیا کہوں گی، کہا کچھ نہ کہنا. تمہاری ساری باتوں کا جواب کیا ہے؟ خاموشی. انی نظرت للرحمن صوما، آج روزہ ہے، فلن اکلم الیوم انسیہ، کسی آدمی سے آج بات نہ کروں گی. ہم کہتے ہیں ہم جتنا اپنے بارے میں بولیں گے اتنی صفائی پیش کریں گے. اس ایک جملے سے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا. انسان پہ الزامات لگتے ہیں، تانے ملتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لوگ مسلیڈ ہوتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ آپ اس کا خوب لمبا چوڑا جواب دیں، خط لکھیں، ای میل کریں، لکھ کے سنا کے بات کریں، جا کے روئیں دھوئیں، فون کریں، خاموش. اگر آپ حق پہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے معاون بنائے گا، وہ خود آپ کی طرف سے بات کر دیں گے. وہ کون تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پیش کی؟ وہ اسی عزیز مصر کے گھر کا ہی کفر تھا. اللہ تعالیٰ حق والوں کا ساتھ دلواتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان خاموش رہ کے وہ بات منوا لیتا ہے جو بہت لمبی لمبی باتوں سے نہیں منوائی جاتی. ابھی بھی مریم ہے، گود میں بچے کو لے کے آتی ہیں، اب قوم کے تانے دیکھیے، یعنی ان کی باتوں سے لگ رہا ہے ماں اور باپ کے تانے دے رہے ہیں. یہ عام تانا ہوتا ہے، ہماری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی، باپ بھی ایسا نہیں تھا، اور یہ ایک فوری ریئیکشن ہے جو لوگوں کی زبان پہ آتا ہے کسی بھی انیوژل کام کو دیکھ کے. تو خاموش، فاشارت الہی، اس کی طرف اشارہ کر دیا، بیبی، ننا مبلغ، چھوٹا سا بچہ، ذرا سوچئے. کہنے کے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، یہ کیسے بولے گا، گود کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ بچہ بول اٹھا، قال انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. یہ ہے پہلا کلام، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. آج بھی آپ کرسچینس کو اگر کبھی تبلیغ کریں تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ ان کو آپ یہ بتا سکتے. کبھی پہلے آپ ان سے خود پوچھیں کہ کیا آپ کا اس پہ بیلیف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی تھی. میرا حال کہیں گے کہ کی تھی، کچھ لوگوں کا ہے یہ بیلیف، تو پھر آپ ان سے پوچھیں کیا کہا تھا اس نے. شاید ہی کسی کو آتا ہو تو آپ یہ آیتیں دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو پہلا کلام کیا تھا، انی عبداللہ. پوری کرسچینٹی کی دیواریں گرا دی اس جملے نے، کیونکہ آج کرسچینس کے 72 سیکٹس میں سے کوئی ایک سیکٹ یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے بندے تھے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا. گر گئی نا ساری دیواریں، گر گئیں. جھوٹ پہ بندی ہوئی دیواریں کبھی قائم نہیں رہتی. آج عیسیٰ کو خدا بنانے والوں کو لیے یہ جملہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو وہ تو خود کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تم اس کو کیا کہتے ہو؟ ہاں میں نبی ہوں. پھر اس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں کلام میں جو باتیں تھیں، پوائنٹس میں لکھا دیتی ہوں، ویسے تو واضح ہیں لیکن چلے آپ کی یادداشت کے لیے اچھی رہیں گی. سب سے پہلا کلام کی بات کیا تھی؟ کہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت کیا گیا. یعنی اشارہ ہے آسمانوں پہ بھی ہیں آج تو بھی وہاں بھی برکتوں میں ہیں. نماز کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، ماں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پہ سلام ہے جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں، اور جب زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یعنی ایک ایک چیز اسلامی تعلیمات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، اور ایسی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے واقعی یعنی اپنے پوری بات کو واضح کر دیا. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں انہوں نے اپنے آپ پہ سلام بھیجا، اور پیچھے حضرت یحییٰ پہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. तो कहते हैं कि ये दोनों कजन्स भी थे या हम उमर भी थे, तो इनमें बातें होती हैं। एक बनी इसराइली रिवायत में पढ़ रही थी तो उसमें कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत याहया ने कहा कि मैं आला अफसल हूँ, तो ईसा ने कहा कि मैं अफसल हूँ, तो दोनों तकाबुल करने लगे। तो किस बात पे फिर याहया जीते कि उन्होंने कहा कि देखो मुझ पर अल्लाह ने सलाम भेजा, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा, जब मैं उठाया जाऊँगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तुम अपने आप को कह रहे हो कि मुझ पर सलाम है। तो बहरहाल ये एक बात है, असल बात क्या है, तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। तो बहरहाल इस पूरे रुकू में हमारे लिए यही सारी बातें हैं कि हमें इन तमाम तालीमात पे अमल करना है जो हजरत ईसा की जुबान से उनको भी दिए गए, हमें भी दिए गए। दूसरी बात हमने इस रुकू से क्या सीखी कि अल्लाह के नागवार फैसलों को दिल की खुशी से कबूल करना है। मैंने अपने एक उस्तादों में से एक उस्ताद से एक दफा पूछा था, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी तौफीक कैसे दी खैर काम का काम करने की और इतने लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है आपकी ज़ात से। तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि अल्लाह के नागवार फैसलों को खुशी से कबूल करने की वजह से। और ये सच है, हर इंसान जो अल्लाह के हाथ चुना जाता है उसकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जिस वक्त वो अल्लाह से नाराज़ हो सकता था या अल्लाह से शिकवे करके अपने आप को ज़ाया कर सकता था। दूसरी चीज़ हमने इस रुकू से क्या सीखी कि बग़ैर तहकीक के किसी पे बोहतान नहीं लगाना, जो कि मरियम अलैहिस्सलाम पे लगा था। फिर इसी तरह हमने इस रुकू से सीखी कि हर जगह दलाइल काम नहीं करते, खामोशी बस दफ़ा फ़ायदा देती है। फिर इसमें एक और चीज़ जो हमने सीखी वो क्या थी, हीला करना है। हीला क्या कहते हैं, यानी हरकत करनी है। खजूरें पकी पक्की भी नीचे रखी भी मिल सकती थी लेकिन उनको कहा कि हिलाओ, यानी इस्लाम हरकत करने की दावत देता है, हाथ तोड़ के बैठने का नाम नहीं कि बस खुद बहुत अल्लाह का रिस्क हम तक पहुंच जाएगा। और फकुली वशरबी वकर्री आईना, इससे खाने और पीने की एक अहमियत भी पता चलती है कि खाना और पीना इंसान को खुशी भी देता है, इस्लाम इससे रोकता नहीं है। और ख़ास तौर पे इससे वही बात सीखी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकी हैसियत क्या थी, उसके ऊपर हमारे सामने बात आई। और आखिरी चीज़ क्या है कि दुनिया की हर चीज़ दुनिया ही में रह जाएगी, हर इंसान आगे जाएगा और अल्लाह हर चीज़ का वारिस होगा, और हमें उसके सामने जाने की तैयारी करनी है कि वाकई अल्लाह ताला के लिए हम सामना करने के लिए और उसके लिए अपने आप को तैयार महसूस करते हैं कि नहीं।